آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ممتاز قادری کی اپیل کے رد ہونے کے حوالے سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممتاز قادری کی اپیل رد کر دی، اس کو سیشنز نے سزائے موت دی تھی دو دفعہ، ایک 780A کے تحت اور ایک 302 کے تحت۔ 780A کے تحت جو ہے وہ کوش کر دیا اس کی سزائے موت کو کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن 302 کے تحت اس مقدمے کا فیصلہ جو سنایا گیا، 302 کے تحت اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا۔ اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ممتاز قادری کے بارے میں تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے بیک گراؤنڈ کی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ بہرحال ایک دفعہ دوبارہ اس بات پہ میں زور دے دوں کہ اس کو، جس شخص کو اس نے قتل کیا، اس کی حفاظت پہ ریاست نے مامور کیا تھا اور اس نے اپنی سرکاری رائفل سے اس شخص کو قتل کیا جس کی حفاظت پہ اسے مامور کیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں مہمان جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، جو کہ ایک ممتاز قانوندان ہیں، حضرت تشریف رکھتے ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، اور مفتی نعیم جاوید نوری صاحب جو کہ چیف آرگنائزر ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے اور اپنی چین آف اسکولز بھی چلاتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلاکی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں ممتاز قادری کی اپیل کے رد ہونے کے حوالے سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی اپیل کو رد کر دیا۔ شہیدی صاحب، چونکہ آپ کا ہم سے فاصلہ بھی زیادہ ہے، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ جو میں نے ایک نقطہ ابتدائیہ میں اٹھایا جس کا تعلق اس بات سے تھا کہ ممتاز قادری وہ شخص ہے جس کو ریاست نے حفاظت پہ مامور کیا تھا، اس شخص کی جس کو اس نے قتل کیا، تو اس میں جو ماورائے ریاست جو کام کا جو معاملہ ہے اور جس کے مظاہر جو ہے وہ ہم اس ریاست میں اور بھی مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، جس کا تعلق طالبان سے بھی ہے، اس کا تعلق ان تمام لوگوں سے ہے جو کہ اس ریاست کے قوانین کو یا اس کے آئین کو یا اس ریاست کے فریم ورک کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے۔ پہلے بھی اس پروگرام پہ آپ شرکت کر چکے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر بار بار یہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میرا خیال ہے انٹلیکچول گفتگو کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کہ کسی سیاست میں آدمی پڑے اور باہر کی معاشرے کی انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس انوائرمنٹ کا شکار ہو کر کوئی بات کرے، اصولی بات کرنی چاہیے اور اصولی طور پر انٹلیکچول وہ گفتگو کرنی چاہیے جس کا تعلق شریعت سے ہے، جس کا تعلق آئین اور قانون سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا معاشرے کے اندر کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ہستی کے حوالے سے توہین کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کا مشترکہ طور پر یہ اعلان ہے، اتفاق ہے اور فتاوی سب کے ایک ہی ہیں کہ رسول کریم کی توہین کسی بھی صورت میں قابل درگزشت نہیں ہے، قابل عفو و درگزر نہیں ہے، اور اس کی سزا پھانسی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ یہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شہری کو، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، یہ اس چیز کی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قانون پر عمل درآمد کا حق ریاست کو حاصل ہے، عوام کو اور معاشرے کے اندر چلنے پھرنے والے افراد کو نہیں۔ لہذا اگر کسی نے کوئی جرم انجام دیا ہے تو اس جرم کی سزا دینے کا حق اور اختیار ریاست کو اور ریاست کے متعلقہ اداروں کو ہے، لہذا مجھے، آپ کو، کسی اور کو اس حق کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں شریعت کی طرف سے اور نہیں آئین اور قانون کی روشنی میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سلمان تاثیر کا واقعہ اور پھر ممتاز قادری کا واقعہ، اس واقعے میں جو صورتحال پاکستانی معاشرے کے سامنے آئی ہے اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو زیادہ تر اس واقعے کو اور اس مسئلے کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے اور مختلف قوتوں کی طرف سے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پاکستان کو ایک مسلمان ملک سمجھتے ہیں، اس کے آئین کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ مرتب کیا گیا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کی مخالفت میں کوئی آئین کوئی قانون بن نہیں سکتا تو پھر ہمیں عدالتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو بھی اس طرح کا کیس ہے, اس طرح کے کیسز میں عدالت جو فیصلہ کرے, جس کو مجرم گردانے, جس کو سزا کا مستحق ٹھہرائے, اس کو سزا ملنی چاہیے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ توہین کرنے والا شخص ہو, چاہے وہ مارنے والا شخص ہو, چاہے وہ مقتول ہو. لیکن اگر ہم آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں پھر ہر مظلوم قانون اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس کے بعد پھر آپ کا ملک جنگل بن جائے گا, ایک ریاست باقی نہیں رہے گا. جب جنگل بن جائے گا تو پھر وہاں پر آپ انسانی زندگی گزار نہیں سکتے.
ٹھیک ہے, شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں ایک انٹلیکچوئل گفتگو کرنی چاہیے اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اب اس میں جو انہوں نے تین نکات اٹھائے ہیں, جس میں سے پہلا نقطہ جو ہے جس کا انہوں نے کہا کہ رسول پاک کی حرمت کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ رسول پاک کی حرمت کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو دوسرا نقطہ ہے اور تیسرا نقطہ ہے, وہاں پہ مسائل ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ ریاست کو صرف حق حاصل ہے, اور اس کے بارے میں سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ بھی ہے کہ مونوپلی آف وائلنس جو ہے وہ ریاست کے پاس ہے اور اس کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. یہ تو مسلمہ حقیقت ہو گئی. دوسری تیسری انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت. اچھا, اب یہاں پہ آ کے مسئلہ آتا ہے, کیونکہ یہ شہیدی صاحب کو بھی پتا ہے کہ شہیدی صاحب کی جو تشریح ہے قرآن اور سنت کی, اس سے اور مسالک جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے. اسی طرح ان کی جو تشریح ہے ان سے شاید شہیدی صاحب کہیں کہیں پہ اتفاق ہے, لیکن بہت جگہوں پہ اختلاف ہے. اب اگر آپ ان دو چیزوں کو آپس میں جوڑے تو پھر بیانیہ کیا بنتا
ہے؟ نہیں, جو اہم بات شہیدی صاحب نے کی ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون پر عمل کرائے. قانون پر عمل کرانا, خطا کار کو سزا دینا, یہ صرف اور صرف ریاست کا کام ہے. تیسری جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے قوانین قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہیں تو پھر ہمیں ریاست کا انتظار کرنا چاہیے اور جو بھی ہو ریاستی عمل کے ذریعے اس کو ہمیں ماننا چاہیے. تیسری جو ان کی گزارش تھی اس سے اس حد تک تو اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ خواہ مجھے اعتبار ہو یا نہ ہو, چونکہ میں اس ریاست کا شہری ہوں مجھے ریاست کے قوانین کو بہرحال ماننا ہے. یہ میرے اعتبار پر منحصر نہیں ہے کہ میں کہوں مجھے اس ملک کے قوانین چونکہ پسند ہیں لہٰذا میں ان کا مطیع رہوں گا, لیکن اگر مجھے پسند نہیں ہوں گے تو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور اس قانون کا نفاذ کروں گا جس پر مجھے اعتبار ہے. لہٰذا تیسری جو ان کی گزارش تھی اس سے اس حد تک میں سمجھتا ہوں اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اہم بات وہی ہے جو دوسری بات ہے کہ صرف اور صرف ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو سزا دے, اور ہمیں اس بات کو ہر صورت تسلیم کرنا ہے, ورنہ بالکل ایک آوارگی ہوگی ملک میں, ملک میں افراتفری ہوگی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. میں آپ کو خطا کار سمجھوں, میں اٹھاؤں کسی کا سر قلم کر دوں, آپ کسی اور کو خطا کار سمجھیں, یہ بالکل نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ کوئی تہذیب اس کی اجازت دیتی ہے.
وقفے جانے سے پہلے نوری صاحب, شمع آپ کے سامنے ہے. ہمیں پتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس وقت جو زیادہ تر جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق ہے, اور بریلویوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں, اہل تشیعوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں, اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ بریلوی نقطہ نظر, اہل تشیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے اس حوالے سے کہ بھائی ریاست کے قوانین کو آئین کی آپ نے دھجیاں اڑا دی. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو بریلوی حضرات ہیں ان کا اور کسی حد تک اہل تشیعوں کا بھی جو اپروچ ہے وہ اسی طرح کی ہے, اور اگر ہم ممتاز قادری کے اقدام کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ماورائے ریاست اور ماورائے آئین بن جاتا ہے جس طریقے سے یہ دہشت گرد گروپس کر رہے ہیں. اب اس میں جو شہیدی صاحب نے بات کی مسلمہ حقیقت کے حوالے سے کہ ریاست کے آئین اور قانون کے تحت ہی سب کچھ ہونا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
جی میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں شہیدی صاحب نے ایک بڑا اہم اصول بیان فرمایا کہ قانون جو ریاست کا قانون ہے سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اب ریاست کا قانون جناب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے لیے ویسا ہی ہے, اور وہ جو گورنر ہے جو کہ مقتول ہے اس کے لیے بھی ویسا تھا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے کے اعتبار سے اس کی زیادہ ذمہ داری تھی کہ وہ قانون کو, ملک کے قانون کو مانتا. یہ ملک کا قانون ہے کہ یہاں پر ناموس رسالت کا پہرہ دینا ایک چوکیدار سے لے کر ملک کے سربراہ کی سب کی برابر کی ذمہ داری ہے، اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور شیخوپورہ میں جو گستاخ رسول خاتون تھی وہ باقاعدہ ان کو ملنے کے لیے گئے، اور یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کا احترام کرنے کی بجائے اس کو وہ تان و تشنی کا نشانہ بناتے رہے، اور جہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس کالا قانون تک انہوں نے کہہ دیا، تو قانون کی دھجیاں تو پہلے اس گورنر نے بکھیری ہیں نا جی.
لیکن اس میں اس کا ایک سیاق و سباق ہے.
جی جی
سیاق و سباق یہ ہے کہ سلمان تاثیر صاحب نے قانون کے رسول پاک اور اس کے ان کے بیانات ہیں حرمت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. جو قانون کا غلط استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور اس کے اوپر میں مختلف دفعہ لکھ بھی چکا ہوں اور پروگرام بھی کر چکا ہوں، اور اس میں میں نے شہیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، آپ سے پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی ہے، کہ جس میں میں نے کہا کہ بھائی علماء کو چاہیے خود سے کہ وہ شواہد دیکھیں کہ اس قانون کا لوگوں نے کس قدر غلط استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے شریعت کی روشنی میں، بلکہ بجائے اس کے کہ میں یا سلمان اکرم راجہ صاحب آئیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس قانون، جیسے ابھی یہ ہوا جہالت کی انتہا، یہ جو کورٹ رادھا کشن میں جو ہوا، یہ اسی لیے ہوا کہ جب آپ مذہب کو جہالت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں
اور اختیار افراد کو دے دیتے ہیں تم کرو جو تم نے کرنا ہے.
اچھا میں نے ایک وقفہ لینا ہے، میں واپس آتا ہوں، کیونکہ یہ سمجھیے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال بھی رکھا ہے کیونکہ بہت اہم چیز ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ذرا نوری صاحب کے پاس واپس. بلا کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے جو سزائے موت کی اپیل رد ہوئی ممتاز قادری کی، اس کے حوالے سے ایک دفعہ دوبارہ کہ بات یہاں پہ حرمت رسول کی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ ہے کہ 1989 میں جب اس قانون کو بڑھایا گیا 47 سے لے کے 89 تک، تو 6 رپورٹڈ کیسز ہیں جو کہ عدالتوں نے باہر پھینک دیے، اور جب اس قانون کو دانت مل گئے تو اس کے بعد نعوذ باللہ مسلمانوں نے، عیسائیوں نے، ہر کسی نے پاکستان میں یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول پاک کی توہین کرنی ہے. میں یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی.
ایسا ہے کرانا صاحب، جہاں تک ہمارا دین، دین اسلام یا دین رحمت ہے، اس کا معنی ہے سلامتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان رہے، کتے اور بلیوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں،
لیکن ہم تو انسانوں کو پھینک رہے ہیں بھٹیوں کے
اندر. جو پھینک رہے ہیں وہ بالکل جیسا آپ نے کہا جہالت، بلکہ اس سے بھی اگلا کوئی لفظ ہو تو ان کے لیے بولنا چاہیے، اور وہ واقعتاً اجہل لوگ ہیں. جہاں تک ممتاز قادری صاحب والا معاملہ ہے، یہ ایک بالکل ان تمام معاملات سے الگ ہے. اب دیکھیے، جیسا کہ رائے صاحب نے فرمایا، شہیدی صاحب نے فرمایا کہ قانون، اور واقعتاً کہتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے یہ ملک پاکستان جو کہ قرآن و سنت کے نام پر بنا ہے، اس کے قوانین جو ہیں اس کا احترام ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ نے
یہ ملک جو تھا نا نوری صاحب،
جی جی
یہ ملک بنا تھا، اور یہ بہت بالکل واضح ہے،
جی جی
مسلم لیگ نے بنایا،
جی جی
یہ ملک بنا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حقوق جو ہیں ان کے لیے یہ بنا تھا.
جی جی
ٹھیک ہے. سو اس لیے ہمیں اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے دائیں بائیں سے نہ جائیں.
جی جی
مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو مسلمہ حقیقت ہے، ہم نے دو مسلمہ حقیقتیں جو ہیں بیان کی ہیں، پہلی کا تعلق جو ہے وہ حرمت رسول کے ساتھ،
جی جی
دوسری کا تعلق ہے کہ ریاست جو ہے صرف اس کو اختیار حاصل ہے.
جی جی
جب آپ ممتاز قادری کو غازی ممتاز قادری کہتے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ممتاز قادری نے جو کیا،
جی جی
جو اس کا عمل تھا، کیا آپ اس کو رد کرتے ہیں یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست تھا،
قابل ستائش اور قابل تقلید ہے کیا وہ؟
جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ایسا ہے کہ ہم ممتاز قادری کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کرتے. ایسا ہے کہ ہم نے پہلے ممتاز قادری کے عمل سے پہلے پوری ایک یہاں پہ تحریک چلی، علماء اہل سنت نے، بلکہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے گورنر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہیں. उसमें ऐसा हुआ कि हमने पूरा ये तकरीबन को 1.5 साल मामला चलता रहा, अगर आपके यकीनन इलम में है, उसमें बाकायदा तौर पे जमाती सतह पे हमने गवर्नर के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए थाना सिविल लाइन में हमने FIR कटवाने के लिए गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमें जवाब ये मिला कि चूंकि इसको इससे सनाह हासिल है, इसके खिलाफ ये FIR नहीं काटी जा सकती।
ठीक,
गोया हमने तो पहले दरवाजा अदालत का खटखटाया।
इस्तिस्ना हासिल है मुल्क के कानून के तहत,
मुल्क के कानून के तहत, जबकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है।
और लेकिन मुल्क देखें, मैं इसलिए आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि शहीदी साहब ने कहा कि एक हमारी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू,
बिल्कुल बिल्कुल।
तालिबान के अगर आप तहरीरें पढ़ें,
जी जी,
तालिबान बार बार आपको, मुझे, सलमान राजा साहब को, अमीन शहीदी साहब को कह रहे हैं कि जनाब आप जो है अपना किबला दुरुस्त कर लें, ठीक है, क्योंकि हम चारों का किबला जो है वो उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं है।
जी बिल्कुल ऐसे,
ठीक है
जी जी।
अब उसके बाद अगर वो आके हमारे हमें जान से मार देते हैं
जी जी,
तो क्या मैं इस बात को तस्लीम कर लूं कि वो तो पिछले 10 साल से जो है ना हमें अपना किबला दुरुस्त करने की कह रहे हैं और चूंकि हमने नहीं किया इसलिए वो काबिले सताइश हैं कि उन्होंने हमें मार दिया? ये तो आप वही दलील दे रहे हैं।
नहीं नहीं, देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल नहीं, जबकि तालिबान के खिलाफ तो पूरे जो मुल्क के जितने जय्यद उलमा हैं सब ने इस पर फतवा दिया है कि उनके जो इकदाम हैं वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं और वो बिल्कुल गैर इंसानी फेल का मुर्तकब हो रहे हैं। जबकि मुमताज़ कादरी के हवाले से तमाम उम्मत के उलमा और बिलखसूस पाकिस्तान के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो सलमान तासीर है उसने आप सबसे पहले ये फैसला करें कि क्या सलमान तासीर गुस्ताख रसूल था कि नहीं, पहले ये फैसला करें। अगर वो गुस्ताख रसूल था तो मुमताज़ कादरी का फेल एक दफ़ा नहीं, हम कहेंगे हज़ार मरतबा ये बेहतर था। अगर वो गुस्ताख रसूल नहीं था तो मुमताज़ कादरी मुजरिम है, उसे पकड़ना चाहिए और आइंदा भी जो करता उसे पकड़ना चाहिए। और इसी तरह वो जो गवर्नर सलमान तासीर है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमें कम अज कम बनाना चाहिए कि जो नबी पाक की गुस्ताखी करता है या उसे उलमा ये समझते हैं उसके खिलाफ तो फतवे आ चुके थे।
अच्छा
जी जी
जी, ये रियासत के बखिये जो हैं वो नूरी साहब ने
खत्म उड़ा दिया जी,
उखड़ दी
गुफ्तगू की है। पहले इन्होंने फरमाया कि रियासत के कानून की इताअत हम पर वाजिब है, लेकिन साथ ही कह दिया कि चूंकि उलमा के फतवे थे इसलिए उसका अमल बेहतर था। तो इससे तो यही बात ठहरी कि हमें रियासती अमल कानून अदालत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ उलमा या उलमा की अक्सरियत फतवा दे दे तो फिर हर शख्स पे ये लाजिम भी है, वाजिब भी है और बिल्कुल काबिल सताइश है कि उन फतवा की रोशनी में इंतहाई कदम भी उठाए। ये इनकी गुफ्तगू का हासिल है।
मतलब कि अदालत, सॉरी
देखिए इसमें
अदालत जो है वो ये इस बात का तयन करे ना, अदालत इस हम कहते हैं कि अदालत ही इस बात का तयन कर ले कि सलमान तासीर गुस्ताख था कि नहीं। हम तो अदालत को कहते हैं,
अब तो देर होगी ना, अब तो वापस नहीं आ सकता।
वो फैसला अदालत से लिया जा सकता था और लेना चाहिए था अगर ये ख्याल था, लेकिन अदालत से फैसला नहीं लिया गया और खुद फैसला कर दिया गया, यही हमारा
आप
सवाल
एक है। और नुक्ता जो है वो मिस कर गए शायद, वो ये है कि जो नूरी साहब ने कहा कि हमने सिविल लाइन्स थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन हमें बताया गया कि उनको इस्तस्ना है, ठीक है अच्छा, अगर आईन के तहत इस्तस्ना है हम इनका मफरूजा तस्लीम कर लेते हैं कि जी वो FIR कटनी चाहिए थी सलमान तासीर के खिलाफ, लेकिन अगर आईन के तहत इस्तस्ना है तो फिर आईन जो है वो तो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
बिल्कुल,
और रियासत की हमने, शहीदी साहब ने मुसलमा हकीकत ये कि रियासत को ये इख्तियार है, ठीक है। लेट मी गो टू शहीदी साहब। जी शहीदी साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे
जी,
बहुत तहमुल से और सबर से, क्या कहेंगे?
मैं यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर जो तजादात हैं उनकी निशानदेही करना चाहूँगा। अगर आपको याद हो गुज़श्ता पेशी पे हमारे एक जज साहब ने इन्हीं मुमताज़ कादरी साहब के हवाले से बड़ी अजीब व गरीब बात की। उन्होंने कहा कि अगरचे मुमताज़ कादरी साहब ने जो अमल किया वो शरीय एतबार से बिल्कुल दुरुस्त था और सही था, लेकिन चूंकि आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था इसलिए हम मजबूर हैं उनको सज़ा देने पर। अब मुझे ये तजाद समझ नहीं आता, अगर शरीय तौर पर दुरुस्त था तो आपका आईन तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, अगर आईन के हवाले से गलत था तो फिर वो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त कैसे हुआ? इस मसले को हमारी अदलिया को हल करना चाहिए, हमारे वकला को हल करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि ये कैसा तजाद है। जब आप आईन की पेशानी पर लिखते हैं کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی قانون خلاف شریعت، خلاف قرآن و سنت بن نہیں سکتا کوئی قانون، تو پھر یہ دو چیزیں کیسے ایک ساتھ کٹھی ہوئی؟ ایک قانون کے تحت وہ درست ہے، دوسرے قانون کے تحت غلط ہے. اب اس کا جواب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جج صاحبان کو اس پہ لینا چاہیے پینل پہ اور ان سے پوچھنا چاہیے بھائی اس کی توجیہ کریں اور 18 کروڑ عوام کو سمجھا دیں کہ وہ آئین پر عمل کریں یہاں پر یا پھر شریعت پر عمل کریں.
ٹھیک ہے، میں وقفے پہ جانے سے پہلے کوئکلی یہ شہیدی صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ ایک تضاد ہے، جب تک یہ تضاد ہے، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا، اس وقت تک تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے نا؟
بالکل نہیں ہے. دیکھیں شریعت بھی جو ہے وہ کسی عمل کے ذریعے نافذ کی جاتی ہے نا. ہم اب 60-70 سال سے کوشش کر رہے ہیں، شرعی عدالت بھی ہم نے بنائی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی ہے، ایک عمل ہے جو چل رہا ہے اور اس عمل کے ذریعے ہی شریعت نافذ ہوگی اس ملک میں. اپنے آپ جا کر کوئی شخص شریعت نافذ نہیں کر سکتا. کوئی میں سمجھتا ہوں یہاں کشمکش کی بات نہیں ہے، فکری کشمکش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن قانون اور آئین کی جو روح ہے اور جو منشا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو بھی آج کا قانون ہے، جو بھی آج کا آئین ہے، آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ کو اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو آپ اس پہ گفتگو کیجئے، آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیے، الیکٹ ہونے کی کوشش کیجئے، پارلیمان میں آ کر تبدیلی کی کوشش کیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندوق اٹھا کر خود اس شریعت کو نافذ کر دیں جو آپ کی سمجھ میں، آپ کی نظر کے مطابق شریعت ہے اور جس کا نفاذ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے.
اب اس میں میں ایک وقفہ بھی لینا ہے. میں اس وقفے پہ جانے سے پہلے نوری صاحب آپ کے لیے بھی اور شہیدی صاحب آپ کے لیے بھی ایک اور نقطہ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تکفیر کا جو ایک عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو عالم دین ہیں مجھے یہ سمجھائیں کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں عبداللہ بن ابی جو ہے جو کہ منافقین کا سردار سمجھا جاتا ہے، ہمیں کوئی روایت یا کم از کم میں نے نہیں دیکھی کہ جس میں رسول پاک نے عبداللہ بن ابی کی تکفیر کی ہو. ٹھیک ہے، اچھا نہ صرف یہ بلکہ آن حضرت نے جب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ میں جسارت کروں گا اس بات کی بھی جو شہیدی صاحب نے پہلے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ اس پہ اتفاق رائے ہے کہ اگر جو ہے وہ آن حضرت کی جو ہے وہ حرمت کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس کے اوپر لازمی ہے سزا جو ہے وہ پھانسی کی، کیونکہ ہم نے کئی جگہوں پہ یہ بھی پڑھا ہے کہ اس میں آپ آ کے اس شخص سے یہ کہیں گے کہ کیا وہ اپنے اس عمل پہ تائب ہوتا ہے، شرمسار ہے، اس کے حوالے سے یعنی اس کو موقع دینے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اس کے حوالے سے بھی دونوں علماء سے بات کرتے ہیں بٹ اس وقت کے بعد. طلاق کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے ممتاز قادری کی اپیل کے رد ہونے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جی شہیدی صاحب، جو میں نے بات کی وقفے پہ جانے سے پہلے، میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا.
آپ نے بڑے اچھے سوالات اٹھائے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. دیکھیے اسلام کا جو مزاج ہے وہ انتہائی نرم ہے، منطقی ہے اور استدلال کے ساتھ ہے. اس لیے اسلام نے کہیں پر بھی جبر کے ذریعے سے اپنے پیغام کو نہیں پھیلایا. اس لیے قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اب وہ اسلام کے قوانین کا اس لیے پابند ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے اطمینان قلب کے بعد اس دین کا، اس آئین کا انتخاب کیا ہے. اب اسلام اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کل اس کو چھوڑ کر وہ کہیں اور چلا جائے، اس کے لیے پھر اس نے سزائیں منتخب کی ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے، اس کو سامنے رکھیے گا پہلی بات. دوسری بات، جیسے آپ نے خود عبداللہ ابن ابی کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں رئیس المنافقین تھا، لیکن رسول پاک نے دوسروں کے سامنے اس کی بھی حرمت کا خیال رکھا اور اس پر بھی نہ صرف یہ کہ الزام تراشیاں نہیں ہوئیں بلکہ اس کو اس کے خفیہ جرائم کی سزا لوگوں کے سامنے نہیں دی گئی اور لوگوں کے سامنے اس کی آبرو اور اس کی عزت کو نہیں اچھالا گیا، اگرچہ وہ رئیس المنافقین تھا. جہاں تک یہ جو قانون ہے حرمت رسول کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، روح قانون بالکل درست ہے اور اس میں تمام تر فقہا اور تمام تر مسالک کا اتفاق ہے، یعنی اگر عالم اسلام میں پانچ فقہ ہیں، میں برصغیر کی بات نہیں کرتا، عالم اسلام میں اگر حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی اور جعفری پانچ فقہ ہیں تو پانچوں کے علماء کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو خلاف حرمت ہے اور جو آپ کی نعوذ باللہ توہین کا باعث ہے تو اس کی سزا موت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس اتفاق کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ نے دلیل دی کہ خود رسول پاک تو معاف فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے، رسول پاک معاف کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ ان کا ذاتی حق تھا، لیکن رسول کریم کی حرمت کے حوالے سے ان کے بعد امت کو معاف کرنے کا اختیار رسول کریم نے نہیں دیا۔ اب اگر یہ جو فیصلہ ہے تمام فقہا اور تمام مسالک کا کہ رسول پاک کی حرمت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے اور توہین کا باعث بنتا ہے تو اس کی سزا موت ہے، تو اس کی بیس اور اس کی بنیاد بھی قرآن اور سنت ہی ہے، اور اس کی تشریح میں ان تمام مسالک کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک ہی قول پر متفق ہیں کہ رسول پاک کی حرمت شکنی کی سزا جو ہے اس کو رسول پاک معاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد آنے والے یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ معاف کر دیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے جو انتہائی اہم ہے اور یقیناً آپ بھی اس کو اٹھانا چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون بنا اور وہ قانون رسول پاک کی حرمت کی حفاظت کے لیے بنا، لیکن اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا واقعی وہ قانون اپنی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رمشا مسیح کا کیس آپ کے سامنے ہے، لاہور کے اندر عیسائی بستیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے، ایک ہندو جوڑے کو زندہ جلائے جانے کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے کیسز یہ بتاتے ہیں کہ نیم پڑے ملا یا پھر شکم پرست ملا یا پھر ایسے لوگ جن کا دین ہی پیسہ کمانا ہے اور اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا ہے، وہ اس مقدس قانون کو اپنے ان مفادات اور بہت ہی چھوٹے مفادات کے لیے غلط استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن کیا اس غلط استعمال کا مطلب یہ ہے کہ قانون غلط ہے؟ نہیں، قانون غلط نہیں ہے، قانون درست ہے۔ اگر کوئی شخص رسول پاک کی حرمت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جو اس کا استعمال ہے اگر وہ غلط استعمال ہے اس غلط استعمال کو پوری طاقت کے ساتھ روکنا چاہیے، اور یہ روکنا کس کے ذمہ ہے؟ یہ ریاست کے ذمہ ہے۔
میں ذرا نوری صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن کوئکلی نوری صاحب، یہ جو بات کی شہیدی صاحب نے، رسول پاک کی حرمت کے نام پہ اتنی بنیادی جو ہے وہ دنیاوی سوچ رکھ کے اس حرمت کے نام پہ جو کام اس ملک میں ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے، اس کی سزا کے بارے میں تو ہم نے کبھی بات نہیں کی، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا جو شہیدی صاحب نے بات کی، کہ یہاں پہ حرمت کے حوالے سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم بحث اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ حرمت کے نام پہ جو ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہماری سوچ واضح ہے یا نہیں ہے۔
جس طرح کے شہیدی صاحب نے فرمایا کہ اصل میں ایک ہے معاشرے کا ان پڑھ طبقہ، جاہل لوگ جو جن کا مطالعہ نہیں ہے، وسیع سوچ نہیں ہے، انہوں نے ایک لبادہ پہنا ہوا ہے، عالمانہ گیٹ اپ۔
کیسے ہمیں پتا چلے گا نوری صاحب کہ کس نے لبادہ صحیح پہنا ہوا اور کس نے غلط پہنا ہوا؟
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون بنا ہوا ہے باقاعدہ، اگر کسی کو کسی سے پہ شک ہے، کوئی کسی پہ پرابلم ہے اس حوالے سے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہے، تو عدالت میں جانا چاہیے، قانون بنا ہوا ہے۔ جہاں تک یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے ابھی ریفرنس دیا کہ غالباً 106 ایسے قوانین ہیں جو ریجیکٹ ہو کے، یا پتہ نہیں 6، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے تو صرف ایک اسی قانون کی بات نہ کریں، یہاں پر ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ یہ جو قتل کا کیس ہے
اس کے اوپر نوری صاحب لوگ قتل نہیں ہوتے نا، دیکھیں میری بات سنیں، اگر خدا نہ خواستہ، میں تو یہ تجربہ کبھی بھی نہ کروں،
لوگ پھانسی پہ چڑھتے ہیں نا جی،
تو اسی لیے تو ہم تو پھانسیوں کے بارے میں بہت بات کرتے رہے ہیں، یہ بہت بات کرتے رہے ہیں، ہم اس کے حوالے سے بہت بات کرتے رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بندے کو یکایک ریگل چوک پہ دبوچ لیں نا، اور شور ڈال دیں کہ یہ شتم رسول ہے
جی جی
تو ہجوم نے اس کی تکا بوٹی کر دینی ہے. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں خدا را اس چیز کو مد نظر رکھیں.
اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ باقاعدہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, عدالت جانا چاہیے.
وہ جو کمبخت مارا گیا گا نوری صاحب وہ کدھر سے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے گا یہ مجھے بتا دینا آپ.
اعجاز بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں,
الزام لگا رہا ہے جی جی
جی,
اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس حوالے سے ایک بات کروں آپ سے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم, میں اس بندے کو مجرم سمجھتا ہوں جو کسی بے گناہ کو رسول پاک کے مقدس نام کی بنیاد پر اس طرح سے بے گناہی کے عالم میں قتل کروائے اور تقدس کا لبادہ بھی پہنے, اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مجرموں کو بے نقاب کریں, کٹہرے میں کھڑا کریں, عبرت کا نشان بنائیں تاکہ کسی اور مجرم کو ایسی گستاخی کی جرأت نہ ہو, چونکہ یہ خود بھی جس طرح سے رسول پاک کی حرمت کے حوالے سے اقدام گستاخی ہے یہ بھی گستاخی ہے. اس طرح کی گستاخی کی سزا اگر آپ 10 بندوں کو دیں گے تو اس کے بعد 18 کروڑ عوام میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ قانون کو اس طرح سے نیگیٹیوٹی میں استعمال کر سکے.
ان تھیوری there is no difference between theory and practice. In practice, there is a lot of difference. شہیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کیسے آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے, کیونکہ وہ تو تقدس کا لبادہ اوڑھ کے ویسے ہی اس قانون کے اور اپنی مسلمانی کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ تو 14,000 بندہ سڑک کے اوپر نکل آئے گا.
بالکل یہ ہو رہا ہے, یہ تو ایک معاشرے کا ایک رجحان اور رویہ ہے نا. دیکھیں ہم بیٹھ کے جو گفتگو یہاں بھی کر رہے ہیں ایک لمحے اصولی طور پر نوری صاحب بھی اور شہیدی صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست کا قانون مقدم ہے, اسی کے تحت سب کچھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوا وہ بہتر ہوا. تو مجھے ان دونوں باتوں میں جو منطق ہے اس میں جو ایک تضاد ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ قانون جو بھی ہے وہ شریعت بھی تدریج سے ہمارے نظام کے ذریعے ہی نافذ ہوگی, اس وقت آج جو آئین اور قانون ہے اس کی اطاعت ہمیں کرنا ہے ورنہ افراتفری ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عمل ہوا وہ بہتر ہوا؟ اور ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ قانون کے مطابق یہ جرم ہے اور سزا کو اسی لیے ہائی کورٹ نے قائم رکھا. تو ہمیں اصل جو تضاد ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم قانون اختیار بھی مانتے ہیں, طرف ہم رہے ہیں کے لیے جو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کر بیٹھتا ہے. اور آپ نے ٹھیک مثال دی کہ یہی تو نقطہ نظر پھر طالبان کا ہے, وہاں پہ ان کا نظریہ شریعت کا کچھ اور ہے لیکن اپنے تئیں وہ بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی بریلوی کام آتا ہے یا کوئی اہل تشیع کام آتا ہے تو ان کے نزدیک یہ عین جہاد ہے اور بالکل اسلام کی سربلندی کے لیے ایک قدم ہے. تو ہمیں بالکل اس کو ماننا ہوگا بطور معاشرہ کہ خواہ وہ کوئی بھی ہو, ہمارا پسندیدہ مسلک ہو ہمارا ناپسندیدہ مسلک ہو, ہم نے ہر حالت میں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور ریاست کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سزا دے.
اس کو ہم ایک بنیادی اصول بنا لیں. بہت بہت شکریہ امین شہیدی صاحب آپ کا, نوری صاحب آپ کا, سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کا. اس کا اس بحث کا مقصد جو ہے میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں کہ جو ہم نے بلاسفمی لاس کے حوالے سے بھی پہلے پروگرامز کیے اس میں جو بنیادی جو چیز ہے جس کا تعلق جو ہے وہ حرمت رسول کے ساتھ ہے وہ اس پہ بحث نہیں ہو رہی, نہ اس پہ ہم بحث کر سکتے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے. لیکن ان قوانین کا جس قسم کا غلط استعمال ہوا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ اور اس بات کے بھی اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس بچت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. سو یہاں پہ دو چیزیں کہ غلط الزامات جو لوگوں پہ لگ رہے ہیں اور غلط الزامات کے لگنے کے بعد اس شخص کی زندگی کو جس قسم کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک شخص جس کو ریاست نے سزا دے دی ہوئی تھی اور وہ اڈیالہ جیل میں موجود تھا اصغر, اس کو باضابطہ ممتاز قادری نے ایک جیل کے گارڈ کو جو ہے موٹیویٹ کیا کہ اس شخص کو جا کے گولی ماری جائے. یعنی جس کو ریاست نے سزا دے دی ہوئی ہے اس کو بھی ممتاز قادری صاحب چاہتے تھے کہ وہ جو ہے اس کو جہنم واصل جو ہے وہ کیا جائے ریاست کی سزا کے باوجود. تو یہ جو بنیادی رویہ ہے اور میرے خیال میں شہیدی صاحب نے اس کے اوپر کافی واضح بات کی ہے کہ ماورائے ریاست جو ہے وہ آپ کام نہیں کر سکتے. اس بنیادی اصول کو ہمیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ جو اس وقت ہمارے ہاں فتنے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں وہ اس وقت تک جو ہے ان سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, تمام مذہبی گروہوں نے اور فقوں نے اپنے اپنے لیے سوشیو پولیٹیکل سپیس کریٹ کی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس سوشیو پولیٹیکل سپیس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اسی لیے ہم حقیقت جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سب کے مفادات ہیں اور جب تک ہم ان مفادات کا شکار رہیں گے اس وقت تک افراتفری کا یہ عالم رہے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.